السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے، توقع ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہوگا۔ پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر کا وی او اے سے انٹرویو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سویڈن کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گی، اور یوں سویڈن یورپی ملکوں میں وہ پہلا اہم ملک ہوگا جو یہ اقدام کرے گا۔ انہوں نے یہ بات پارلیمان کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اور مالی میں چھپ کر کیے جانے والے حملے میں اقوام متحدہ کے 9 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغانستان میں امن کی کوششوں میں پاکستان کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہر قسم کے تعاون کے اعلان پر ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے کہا کہ ان کے ملک میں امن کے لیے اسلام آباد اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں افغان سفیر نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ کابل میں نئی قیادت کے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے پاکستان کی جانب سے تعاون کی پیشکش کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں افغان سفیر کا کہنا تھا کہ نئی افغان حکومت ملک میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔
Yes, Pakistan has an important role to play in supporting our peace efforts in Afghanistan. We appreciate and thank the government of Pakistan for its clear pronouncements of extending all possible support and assistance to our peace efforts, and we look forward to...
سفیر جانان موسیٰ زئی نے کہا کہ افغانستان میں امن کی کوششوں میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے ہر ممکن تعاون کی واضح پیشکش قابل ستائش ہے۔ جانان موسیٰ زئی نے کہا کہ افغانستان پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اور وہ ان رابطوں کو خصوصی تعلقات میں بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔
I can assure you that the new president in Afghanistan, Dr. Ashraf Ghani Ahmad Zai, and the new chief executive officer in Afghanistan, Dr. Abdullah Abdullah, and the entire government have a strong commitment to redefining the terms of their relationship with Pakistan, away from mistrust, away from suspicions.
افغان سفیر نے کہا کہ وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نئے افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور تمام افغان حکومت اس عزم پر قائم ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو نئی جہت دی جائے۔ جانان موسیٰ زئی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت پاکستان سے ایسے تعلقات چاہتی ہے جن میں بد اعتمادی اور عدم تعاون کو اعتماد اور تعاون میں بدلا جائے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ نئے افغان صدر جلد پاکستان کا دورہ کرنا چاہیں گے۔ حال ہی میں امریکہ اور افغانستان کے درمیان پانے والے دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں جانان موسیٰ زئی کا کہنا تھا کہ اس سے کابل اور واشنگٹن کے درمیان شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری سے افغان حکومت کو سلامتی کے چیلنجوں اور دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے افغانستان میں انتقال اقتدار کا عمل مکمل ہوا، اور شراکت اقتدار کے معاہدے کے تحت اشرف غنی ملک کے صدر، جبکہ صدارتی انتخابات میں ان کے مد مقابل عبداللہ عبداللہ نے بطور چیف ایگزیکٹو ذمہ داریاں سنبھالیں۔ صدر اشرف غنی نے اپنے ابتدائی خطاب میں طالبان، حزب اسلامی اور دیگر گروپوں سے اپیل کی تھی کہ وہ امن مذاکرات کا حصہ بنے۔ سفیر جانان موسیٰ زئی نے کہا کہ افغان حکومت دہشت گردی کا خاتمہ چاہتی ہے تاکہ لوگوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ افغان سفیر نے انٹرویو کے اختتام پر اردو میں اپنے ایک خصوصی پیغام میں کہا،
افغانستان پاکستان کا دوست ہے، افغانستان پاکستان کا دوست رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ میں افغانستان اور پاکستان کا ریلیشنز جو ہے اچھا ہوگے۔
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم حال ہی میں افغان قیادت میں تبدیلی کے تناظر میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے نئی افغان قیادت سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں دورہ اسلام آباد کی دعوت دی تھی، جبکہ صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے صدر ممنون حسین نے بھی شرکت کی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے مذہبی علماء سے کہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور انسداد دہشت گردی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ علماء پاکستان کی یکجہتی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف نے علماء و مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے اور برداشت و بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے یہ بات جمعے کو ملک کے معروف مذہبی علماء اور دانشوروں سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت لوگوں کو سماجی و اقتصادی انصاف فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے، اور اس نے کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اصلاحات کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض عناصر اسلام اور پاکستان کا نام غلط طور پر استعمال کر کے ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکاری بیان میں وزیر اعظم کی اس بات کی مزید وضاحت تو نہیں کی گئی، لیکن بظاہر ان کا اشارہ حکومت مخالف جماعتوں، تحریک انصاف اور عوامی تحریک کی طرف تھا۔ یہ دونوں جماعتیں تقریباً 50 روز سے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا موقف ہے کہ مسلم لیگ نون گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی کر کے حکومت میں آئی، اس لیے وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس جماعت نے اپنے احتجاج کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں میں جلسے کرنا بھی شروع کر دیے ہیں، جن میں عمران خان حکومت اور وزیر اعظم پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والی دوسری جماعت پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری بھی ملک کے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے حامیوں کا انقلابی مارچ لے کر 15 اگست سے اسلام آباد میں براجمان ہیں۔ وزیر اعظم اور دیگر حکومتی عہدیدار احتجاج کرنے والی جماعتوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر یہ کہتے آئے ہیں کہ اس احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس احتجاج کی وجہ سے ملک میں سیاسی کشیدگی بظاہر سنگین صورت اختیار کر چکی ہے، اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کاوشیں تاحال بارآور ثابت نہیں ہو سکی ہیں، لیکن سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ جمعے کو پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کراچی سے لاہور پہنچ کر منصورہ میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے ملاقات کی۔ اس سے قبل اگست کے اواخر میں بھی آصف زرداری نے جماعت اسلامی کے امیر سے ملاقات کی تھی۔ جمعے کو ہونے والی ملاقات میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی شریک تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعے کے روز پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے خیبر ایجنسی میں ہوائی حملوں میں 15 باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور ان کے 3 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بتائیں گے۔
افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاکستانی فورسز کی فضائی کارروائی میں 15 مشتبہ شدت پسند مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جمعے کو علل صبح یہ کارروائی خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود اور باڑہ میں کی گئی، جس میں شدت پسندوں کے 3 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے 15 جون سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، لیکن اس دوران خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کو فضائی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ضرب عزم نامی فوجی آپریشن میں حکام کے بقول اب تک 1000 سے زائد عسکریت پسند ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں متعدد غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں۔ فوجی کارروائیوں کے دوران ملک میں دہشت گردانہ واقعات میں نمایاں کمی ہوئی، لیکن حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر پرتشدد واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک روز قبل ہی پشاور کے قریب ایک مسافر وین میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حالیہ دنوں میں پشاور اور کراچی میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں پر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ حکام ان واقعات کو شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ شدت پسند فوجی کارروائی سے فرار ہو کر خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ میں دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے بقول پولیس ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے واقعات اور ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً فوراً ناممکن ہے۔ ادھر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعے کو اسلام آباد میں مختلف ممالک کے سفیروں اور امداد دینے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات میں انہیں حالیہ سیلاب متاثرین اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے باعث نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی بحالی کی ضروریات سے متعلق آگاہ کیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ اندرون ملک نقل مکانی کرنے والوں کو دوبارہ ان کے علاقوں میں بھیجنے اور ان کی بحالی کے لیے $2 ارب درکار ہیں۔ واضح رہے کہ شمالی وزیرستان میں فوج کے آپریشن کے بعد وہاں سے لگ بھگ 6 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو پوری انسانیت کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام باہمی تعاون اور پوری انسانیت کے ساتھ محبت اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ مفتی اعظم نے مسلمان حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ دور کے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ جمعے کو دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 14 لاکھ سے زائد مسلمان منا سے میدان عرفات پہنچے اور فریضہ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا۔ مشرقی یوکرین کے شہر دونیتسک میں جمعرات کے روز گولہ باری سے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کا ایک سوئس ملازم ہلاک ہو گیا ہے۔ دونیتسک میں مغربی صحافیوں اور روسی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ شہر کے مرکز میں اس عمارت پر جہاں ریڈ کراس کا مقامی دفتر ہے گولہ باری کی گئی۔ آئی سی آر سی نے تصدیق کی کہ ان کا سوئس ساتھی گولوں کی بوچھاڑ میں ہلاک ہو گیا۔ دونیتسک کے ایئرپورٹ پر بھی جمعرات کے روز شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں، جہاں روس نواز علیحدگی پسند پورا زور لگا رہے ہیں کہ وہ حکومتی فورسز سے اسے چھین لیں۔ باوجود کہ 5 ستمبر کو ایک فائر بندی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، دونیتسک اور اس کے ارد گرد لڑائی جاری ہے۔ بدھ کے روز شہر میں شدید گولہ باری سے 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہانگ کانگ میں جمعے کے روز پولیس کو اس وقت مداخلت کرنا پڑی جب جمہوریت نواز مظاہرین اور مایوس شہریوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو ہفتوں سے جاری ان احتجاجوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھا پائی اس وقت شروع ہوئی جب کمیونسٹ پارٹی کے سینکڑوں حامیوں نے مونگ کانگ کے علاقے میں احتجاج کی جگہ حملہ کر دیا۔ مظاہرین کے خیمے اکھاڑ پھینکے اور قطبے پھاڑ ڈالے۔ پولیس نے دونوں گروپوں کو علیحدہ کرنے کے لیے انسانی زنجیر بنا لی۔ جب یہ رکاوٹیں کام نہ آئیں تو پولیس کی مزید کمک بلائی گئی۔ کسی کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے برائن پیڈن جو ہانگ کانگ میں ہیں، انہوں نے صورتحال کو انتہائی خراب بتایا ہے۔ جمعے کے روز ہنگاموں کے دوران شدید بارش ہو گئی جس سے مظاہرین کی تعداد گھٹ گئی۔ بہت سے لوگ دور دراز کی تعطیلات کے بعد کام پر لوٹ گئے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کی فوج عراق میں اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں اتحادی فوجوں کے ساتھ شریک ہوگی۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا تھا،
Today, Cabinet has authorized Australian airstrikes in Iraq.
وزیراعظم ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ آج کابینہ نے آسٹریلیا کو عراق میں فضائی حملوں کی اجازت دی ہے۔ یہ عراقی حکومت کی درخواست پر اور عراقی حکومت کی حمایت میں ہے۔ کابینہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے، بشرطے کہ آخری قانونی دستاویز کی منظوری ہو جائے، کہ آسٹریلیا کی خصوصی فورسز عراقی فورسز کی معاونت اور مشاورت کے لیے عراق میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ تھے وزیراعظم ٹونی ایبٹ کے الفاظ۔ آسٹریلیا جنگجو گروپ کے خلاف جنگ میں شریک ہو رہا ہے، جبکہ ایک روز پہلے ترک قانون سازوں نے اپنی فوجوں کو شام اور عراق میں کارروائی کا اختیار دیا تھا۔ ترکی کے وزیر دفاع عصمت یلماس کا کہنا تھا،
IŞİD'in Türkiye Suriye sınırına 37 kilometre mesafede bulunan
عصمت یلماس کہہ رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کی ترک شام سرحد سے 37 کلومیٹر سے دور اس علاقے میں موجودگی جہاں سلیمان شاہ کا مقبرہ ہے ایک کھلا خطرہ ہے اور ہماری قومی سلامتی کو واضح خطرہ ہے۔ سلیمان شاہ کا مقبرہ ہمارے علاقے کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور مملکت کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کرے۔ ترک جمہوریہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ضروری اقدامات سے نہیں ہچکچائے گی۔ یہ تھے وزیر دفاع عصمت یلماز کے الفاظ. ترکی میں حالیہ ہفتوں میں دباؤ بڑھا ہے جب ایک غیر پیشہ ورانہ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اسلامک اسٹیٹ جنگجو کرد سرحدی قصبے میں گردش جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں. ترکی کی پارلیمنٹ نے اپنی فوج کو اس بات اجازت دی کہ وہ شام اور عراق میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مشترکہ بین الاقوامی کارروائیوں میں حصہ لے سکتی ہے. مزید تفصیلات استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
عراق اور شام میں فوجی کارروائی کے حق میں ترکی کی پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے. اس کے حق میں 298 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں 98 ووٹ ڈالے گئے. ترکی کی فوج کے لیے لازم ہے کہ کسی بھی غیر ملکی فوجی کارروائی کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کی جائے. اس رائے شماری کے بعد ترکی کے اہم فضائی اڈوں کو اتحادی افواج کے بمبار طیارے استعمال کر سکیں گے. اس کے علاوہ وہ اپنے فوجی بھی ترکی کے علاقوں میں تعینات کر سکتے ہیں. مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ اس سلسلے میں ترکی پر زور دے رہا تھا کہ وہ شام کے نزدیک اپنے فضائی اڈے کو اتحادی افواج کے لیے کھول دے. ترکی نے اب اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بین الاقوامی اتحاد میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے. تاہم ترکی کے وزیر دفاع عصمت یلماز نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کوششوں کو صدر اسد کی حکومت کے خاتمے پر کوششیں مرکوز کرنا ہوں گی کیونکہ وہی اصل مسئلے کی جڑ ہیں. ترکی کی حزب مخالف ریپبلکن پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. جماعت کے نائب فاروق لوگو گلو نے انتباہ کیا ہے کہ ترکی علاقائی کشیدگی میں پھنس سکتا ہے. لوگو گلو کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مہم جو خارجہ پالیسی کی عکاس ہے اور ہم سب کو اس کے خلاف ووٹ دینا چاہیے. رائے عامہ کے بعض جائزوں کے مطابق ترکی کی اکثریت کو بھی اسی قسم کی تشویش لاحق ہے. دوسری طرف ترکی کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مداخلت صرف اس صورت میں ہوگی جو ترکی کے مفاد میں ہوگی. ترکی کے بعض شہروں میں اس قرارداد کی منظوری کے خلاف چھوٹے موٹے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جبکہ شامی کرد شہر کوبانی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. یہ علاقہ ترکی کی سرحد کے قریب ہے. دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو بھی آگے بڑھ رہے ہیں. کرد باغی گروپ پی کے کا کہنا ہے کہ کوبانی میں جو قتل عام کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امن کا موجودہ عمل ختم ہو گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو پوری انسانیت کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے. مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام باہمی تعاون اور پوری انسانیت کے ساتھ محبت اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے. مفتی اعظم نے مسلمان حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ دور کے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیں. جمعے کو دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 14 لاکھ سے زائد مسلمان منا سے میدان عرفات پہنچے اور فریضہ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا اور مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا. اس سال سب سے زیادہ عازمین حج انڈونیشیا سے سعودی عرب پہنچے، جبکہ اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے جو 1,43,000 کے قریب ہے. اس سے قبل جمعے کی صبح ہر سال کی طرح 9 ذی الحج کو مسجد حرام میں غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا. سویڈن کے وزیر اعظم اسٹیفن لووین نے کہا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گی اور یوں سویڈن یورپی ملکوں میں وہ پہلا اہم ملک ہوگا جو یہ اقدام کرے گا. اسٹاک ہوم سے رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ پارلیمان کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لووین نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا تصفیہ دو ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہوگا، جسے بین الاقوامی قانون کے مطابق مذاکرات سے حل کیا جا سکے گا. بقول ان کے، دو ریاستی حل کے لیے پرامن بقائے باہمی اور منظوری کی شرط لاگو ہے، اس لیے سویڈن فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لے گا. ایبولا وائرس جیسی علامات ظاہر ہونے پر ایک مریض کو واشنگٹن ڈی سی کے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی ہسپتال کے ایک ترجمان کیری این ہیملٹن نے جمعے کے روز بتایا کہ مریض نے حال ہی میں نائجیریا کا سفر کیا تھا لیکن اس کی طبیعت مزید بگڑ نہیں رہی. طبی عہدیداروں کی خاتون ترجمان نے بتایا کہ مریض کو تنہائی میں رکھا گیا ہے اور انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی اور ٹیکساس کے صحت سے متعلق اہلکار لگ بھگ 50 افراد کا معائنہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر امریکہ میں ایبولا کے واحد مریض سے کسی نہ کسی طرح تعلق میں رہے تھے۔ تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے سربراہ ٹام فریڈن نے کہا ہے کہ انہیں پورا اعتماد ہے کہ مرض کو پھیلنے سے روک دیا جائے گا۔ مالی میں جمعے کے روز گھات لگا کر وار کرنے کی ایک واردات میں اقوام متحدہ کے 9 امن کار ہلاک جبکہ دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ نیویارک میں گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے معاون ترجمان فرحان حق نے بتایا کہ نیجر سے تعلق رکھنے والے یہ امن کار میناکا سے انسوکو کی طرف سفر کر رہے تھے، جب نامعلوم افراد نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا جو بندوقوں سے مسلح اور موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اقوام متحدہ کے ایک بیان کے مطابق مالی میں اقوام متحدہ کے مشن میں کیا جانے والا اب تک کا یہ مہلک ترین حملہ تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بہت سے ملکوں کے لیے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کا خطرہ اتنا شدید ہے کہ سابق دشمن بھی اب لازماً اس بارے میں ایک ہی انداز فکر رکھتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ اتحاد منتقل ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے مختلف ملکوں کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، مشرق وسطی کے بعض ملکوں کے پرانے مقاصد ہو سکتا ہے کہ جلد ہی مغربی ملکوں کے مقاصد سے متصادم ہوں۔ بیروت سے نامہ نگار حیدر مرڈک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے اصل مقصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں خلیجی ممالک فوجی لیڈروں کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں، وہ فضائی حملے کر رہے ہیں اور فضائی حملوں کے لیے اپنے اڈے فراہم کر رہے ہیں۔ گلف اسٹیٹ اینالیٹکس کے بانی جارجیو کیفیرو کہتے ہیں کہ یہ عراق اور شام میں آئی ایس سے ان علاقوں کو جن پر اس نے قبضہ کر لیا ہے واپس لینے کے لیے جو جنگ ہو رہی ہے اس میں تبدیلی آنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک ہے۔
Mainly Saudi Arabia and UAE are stepping up their image as
خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات زیادہ محتاط خارجہ پالیسی کے روایتی رول کے بجائے خود کو مشرق وسطی کی حقیقی فوجی طاقتوں کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھے ایک تجزیہ کار جن کا مزید کہنا تھا کہ رول میں تبدیلی سے اتحادیوں میں مکمل تبدیلی نہیں آئی ہے اور اسی لیے جاری جنگ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب ایران اور اس کے اتحادیوں کا پرانا حریف ہے، جن میں شام کے صدر بشار الاسد بھی شامل ہیں جن کی فوج باغی گروپوں سے لڑ رہی ہیں۔ سرکاری طور پر امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسٹر اسد اقتدار سے الگ ہو جائیں اور اس پر اپنے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام بھی عائد کرتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب دونوں شام میں ایسے باغی گروپوں کی حمایت کرتے ہیں جنہیں وہ اعتدال پسند کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدر اسد اور اسلامک اسٹیٹ دونوں کے خلاف ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے قائم مقام پروگرام ڈائریکٹر رابرٹ بلیچر کہتے ہیں کہ ان باغیوں کے لیے سرکاری نقطۂ نظر کو ایسے میں باور کرانا مشکل ہوتا جا رہا ہے جبکہ امریکی قیادت والی افواج حکومت کی ان کہی منظوری کے ساتھ اسلامک اسٹیٹ کے لڑنے والوں پر حملے کر رہی ہے۔
That's their line, but it's awfully hard to hold up that argument when you have rebels on the ground.
یہ ان کا موقف ہے، لیکن اس دلیل کو تسلیم کرنا مشکل ہے کیونکہ جب وہاں زمین پر باغی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہماری حمایت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں، مگر آپ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ توقع ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف زمینی جنگ ہوئی تو یہ باغی گروپ اگلے محاذ پر ہوں گے۔ اور کفیرو کہتے ہیں کہ گمان یہ ہے کہ اسد حکومت کے بغیر شام میں خانہ جنگی ختم کرانا ہو سکتا ہے کہ ناممکن ہو، جو کہ تمام مخالفتوں کے باوجود اب تک قائم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک شام میں جنگ جاری رہے گی اسلامک اسٹیٹ کے لڑنے والوں کو خواہ انہیں عراق میں شکست بھی دے دی جائیں کاروائیاں کرنے کی گنجائش رہے گی. فی الحال سعودی عرب اسد حکومت کی مخالفت پر ثابت قدمی سے جمع ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کا عزم بھی رکھتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی برف ایسے میں پگھل رہی ہے جب وہ دونوں خاموشی سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ نے ہانگ کانگ کے حکام اور مظاہرین پر زور دیا ہے کہ وہ احتجاج کو ختم کرانے کے لیے آپس میں مذاکرات کریں. مظاہرین حکومت چین کے اس اصرار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ صرف ان کے نامزد امیدوار اگلے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. واشنگٹن ونڈو میں اس موضوع پر وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیم ڈاکنز کی ایک رپورٹ اسد نصیر کی زبانی.
وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ رابطوں کو کھلا رکھے گا. ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں فریق احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں.
We would certainly be concerned if there is an escalation by authorities.
جین ساکی کہہ رہی ہیں کہ اگر حکام نے معاملات کو ہوا دی تو ہماری تشویش میں یقیناً اضافہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تاہم ہم ہر موقع پر یہی زور دیں گے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. ان کے اس تبصرے سے ایک روز قبل وزیر خارجہ جان کیری نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے مختلف معاملات پر بات کی تھی، جس میں یہ احتجاج کا معاملہ بھی شامل تھا. ایک مترجمہ کی مدد سے بات کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے کہا تھا،
Hong Kong affairs are China's internal affairs. All countries should respect China's sovereignty.
چین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ چین کا داخلی معاملہ ہے، تمام ملکوں کو چین کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے، بین الاقوامی تعلقات کا یہی بنیادی اصول ہے. چین اس احتجاج کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ اگر مظاہرین نے حدود سے تجاوز کیا تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے اس پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا،
I'm just not going to get ahead of where we are. Certainly we hope that is not.
جین ساکی کہہ رہی ہیں کہ ہم جہاں اس وقت ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یقیناً بات آگے نہیں بڑھے گی. وائٹ ہاؤس کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو امید ہے کہ اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کر لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے پر اس وقت بھی بات ہو جب امریکی صدر اگلے ماہ چین کا دورہ کر رہے ہوں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے خون کے معائنے کے ذریعے ڈپریشن کی تشخیص. امریکی محققین نے ڈپریشن کے مریضوں کے خون کے معائنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ تشخیص میں مدد ملے گی بلکہ ڈپریشن کے مریضوں کا علاج بھی کیا جا سکے گا. نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں سائیکیٹری کی پروفیسر ایوا ریڈے نے خون کے ذریعے تشخیص کرنے کی یہ تکنیک دریافت کی ہے.
So the World Health Organization estimates that about 350 million people suffer from.
وہ کہہ رہی تھی کہ عالمی ادارہ صحت کے اندازوں کے مطابق ہر سال تقریباً 35 کروڑ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. شاید یہ اندازے اصل تعداد سے کم بتائے گئے ہوں. عام طور سے ڈپریشن کی تشخیص کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مریض کا انٹرویو لینا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا اسے ڈپریشن ہے یا نہیں. لیکن پروفیسر ریڈے نے بتایا کہ انہوں نے تشخیص کے لیے بایولوجیکل ٹیسٹ کیا.
I think it came from my firm belief that depression is an illness just like any other illnesses.
انہوں نے بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی تشخیص صرف انٹرویو سے نہیں کرتے بلکہ خون کے معائنے سے کرتے ہیں. اس ٹیسٹ کے لیے خون میں 9 خصوصیات دیکھنا ہوتی ہیں، پھر ان کے نتائج سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کو ڈپریشن ہے یا نہیں. ڈپریشن کے مریض کی سائیکو تھراپی کی گئی اور اس کے بعد اس کے خون کا معائنہ کیا گیا. ریڈے نے بتایا کہ علاج کے بعد خون میں موجود خصوصیات کے ذریعے یہ معلوم ہو سکا کہ مریض کو افاقہ ہوا یا نہیں.
So So that is suggestive that perhaps we can follow the way the patient respond to treatment.
انہوں نے کہا کہ اس طرح سے خون کے معائنے کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کے مریض کا جو علاج کیا جا رہا ہے اس سے اس کو کس حد تک فائدہ ہوا ہے. یہ تحقیق بہت بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی, اس لیے ضروری ہے کہ اس پر مزید ریسرچ کی جائے اور اس کے نتائج دیکھ کر دوسرے ڈاکٹرز بھی اسی طریقہ علاج کو استعمال کر سکیں گے. پروفیسر ریڈے کہتی ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن دماغ کی دوسری بیماریوں کی تشخیص کے لیے بھی یہی طریقہ علاج استعمال کیا جائے گا. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان اور ہانگ کانگ میں حکومتوں کو جن مظاہروں کا سامنا ہے ان میں کئی اقدار مشترک ہیں. مثلا دونوں جگہ مظاہرین میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اور دونوں دارالحکومتوں میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تاہم ان مظاہروں میں فرق کیا ہے اس کا جائزہ لیا ہے پروگرام ان دا نیوز میں ہانگ کانگ یونیورسٹی سے وابستہ محقق عظما اشرف اور اسلام آباد میں پلڈیٹ کی ڈائریکٹر آسیہ ریاض نے. میزبان اسد حسن کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباسات.
عظما اشرف صاحبہ, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ہانگ کانگ پروٹیسٹ کیا چاہ رہی ہے, یوتھ اور ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ان کی جو توقعات ہیں ان کی وابستگی کی وجوہات کیا ہیں, کیونکہ یہ تو وہ خطہ ہے جس نے شاید اس کو ایکسپیرینس بھی نہیں کیا.
یہ جنریشن جو اس وقت اسٹوڈینٹس کی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے یہ 19 سال 18 سال 17 سال 20 سال والے اسٹوڈینٹس ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. یہ ایگزیکٹ اس وقت کی پروڈکشن ہے, اس وقت کے وہ جو ہے جب یہ ہانگ کانگ کو واپس کیا گیا چائنا کو.
جی جی.
اور ان لوگوں نے جو پورا ٹائم دیکھا وہ انڈر چائنا دیکھا ہے. زیادہ لوگ یہ وہ ہیں جو 1997 کے بعد باہر چلے گئے تھے, امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا میں چلے گئے تھے.
صحیح.
اور پھر انہوں نے ایک ایسے ملک میں یا ایسے ایجوکیشن سسٹم میں وہاں پہ آنکھ کھولی جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا. اس سے پہلے جب آپ نے مینشن کیا کہ پروٹیسٹ دونوں جو ہیں وہ بیسیکلی فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ پاکستان کے حوالے سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے ہیں, لیکن ہانگ کانگ میں اٹس ناٹ اباؤٹ فیئر اینڈ فری الیکشنز, اٹس اباؤٹ یونیورسل فرینچائز, جو کہ ایک پوری دنیا میں جتنی بھی ڈیموکریٹک ملک ہیں ان سب میں ایک بیسک حق ہے کہ ہر بندہ ایک شخص اور ایک ووٹ کے سسٹم پہ الیکشنز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو کرنٹلی کیا سسٹم ایوالو ہے وہاں پہ؟
جی, وہاں پہ جو ہانگ کانگ میں سسٹم ہے وہ ایک انڈائریکٹ الیکشنز کا سسٹم ہے, جہاں پہ کہ ہانگ کانگ کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں, لیکن وہ سلیکٹ کرتے ہیں ایک کمیٹی کو, وہ کمیٹی دین نامینیٹ کرتی ہے ایک الیکٹورل کالج کو. دس از ناٹ ایگزیکٹلی لائک امیریکن سسٹم, بٹ ایک الیکٹورل کالج کو الیکٹ کرتی ہے, اور جو الیکٹورل کالج ہے وہ ود آؤٹ بیجنگ کی اپروول کے بغیر وہ فارمولیٹ نہیں ہوتا.
آسیہ ریاض صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے, آپ کی آرگنائزیشن نے کرنٹلی بہت سروے بھی کیے ہیں, ٹرینڈ جانے ہیں مختلف ملک کے مختلف حصوں سے, لیکن اسلام آباد میں آپ کے شاید آفس کے بہت قریب وہاں پہ دھرنے جاری ہیں, وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے, باقی شہروں میں جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں. یوتھ پاکستان کی وہ کیا چاہ رہی ہے, اور خاص طور پہ جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں ہانگ کانگ کے ساتھ؟
دیکھیے, تھوڑا سا ہمیں اس سے پیچھے جانا پڑے گا الیکشن کے وقت میں اور الیکشن سے پہلے کے ٹائم کے اوپر, جب پاکستان میں یوں لگتا تھا کہ ہم دو پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر اچانک عمران خان صاحب نے جو اس سے ڈیکیڈ پہلے سے پولیٹیکل پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اچانک ان کو وہ پبلک پاپولیرٹی ملنا شروع ہو گئی, اور وہ جو پاپولیرٹی ان کو ملی وہ اس میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں. تو یہی جو آپ کو پروفائل ہے ان کے ووٹرز کا, وہی آپ کو پروفائل اب ان دھرنوں میں نظر آتا ہے, بیکاز یہ نیچرلی ان کی ایک عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن ہے.
عظما اشرف صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اب ایک موومنٹ یا ایک مومنٹم تو وہاں پہ بن گیا, اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بات سنی بھی جائے گی اس یوتھ کی؟
جی, بدقسمتی سے جو آسیہ نے بھی مینشن کیا کہ گورنمنٹ نے جس طرح سے اتنے بڑے سیگمنٹ کو ہینڈل کیا یا ان کو فیئر ایک شیئر نہیں دیا اس چیز میں, اس وقت جو چیزیں لگ رہی ہیں, جو ٹرینڈ لگ رہا ہے ہانگ کانگ میں, وہ بھی ایسا ہی بدقسمتی سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے جو ان کو پرامس کیا گیا تھا 20 سال پہلے, اس وقت پروٹیسٹ تو بڑے پیسفل ہیں, اور سب سے بڑا جو اس پروٹیسٹ کا ایک کنٹریبیوشن ہے ٹو دا ورلڈ وہ یہی ہے کہ یہ ٹین ایجر یوتھ ہے ساری, لیکن اس کے باوجود ان کا بہت زیادہ امفیسس پیس پہ ہے, نان وائلنس پہ ہے, جو وہ پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب جو میں وہاں سے فیڈ بیک جو لے رہی ہوں یا جو مجھے لگ رہا ہے وہ ایسے کہ وہ دے آر ناٹ ویری ہاپ فل. تو اگر وہ یہاں پہ یہ سسٹم ان کو الاؤ کریں گے تو ان کو بعد میں یہ موومنٹس کہیں اور بھی آ سکتی ہیں چائنا میں.
سوات میں ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کے بعد وادی کے بعض حصوں میں صورتحال کشیدہ رہی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی وادی سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گو کی پاکستانی فوج نے 2009 میں طالبان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر کے حکومتی عملداری بحال کر دی تھی, لیکن حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر یہاں تشدد کے واقعات خصوصاً مقامی امن کمیٹیوں کے ارکان اور پولیس اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک روز قبل بھی سوات کے قریبی علاقے مدین میں ایک پولیس اہلکار کو لامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا, جبکہ چند دن قبل یہاں سے ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی کہ شدت پسندوں نے علاقے میں دوبارہ کارروائی کرنے کی انتباہی پمپلٹس تقسیم کیے. حالیہ دنوں میں ہونے والے قتل و غارت گری کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے, اور ان خدشات کے باعث کہ کہیں شدت پسند دوبارہ اس وادی کا رخ نہ کر لے لوگ خوف زدہ ہے. فوج اور پولیس سوات اور ملحقہ علاقوں میں شرپسند عناصر کے خلاف سرچ آپریشن بھی کرتی رہتی ہے, اور اس دوران متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں آ چکی ہے. سوات کے ضلع پولیس آفیسر شیر اکبر خان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس تاثر کو رد کیا کہ شدت پسند علاقے میں دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں.
سوات میں تو آپ نے جیسے بتایا کہ سیکیورٹی کے انوائرمنٹ جو ہے نا ابھی بہت سٹیبل اور سیکیور ہے, ایسی کوئی دہشت گردانہ واقعات نہ ہوئے, نہ دہشت گردوں کے ادھر کوئی وجود ہے. جہاں پر آپ نے بات کی ٹارگیٹ کی نہیں کہ وہ اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس میں ہماری کاروائی ہوتی ہے اور اس میں جو ملزمان ہیں اکثریت کیسز میں وہ پکڑے جاتے ہیں. جو آپ نے پیمفلیٹ کی بات کی وہ پچھلے دنوں کو اس طرح کی کچھ ذاتی وہ کاروباری انعام کی وجہ سے ایک دو بندوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی, جن میں ہم نے کاروائی کی, وہ بندوں کو بھی گرفتار کیا ہے. تو ایسے نا موجودہ حالت میں جو ہے نا سوات میں دہشت گردوں کا یا ملٹنٹس کا جو ہے نا کوئی وجود نہیں ہے.
ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات سرچ آپریشن کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں کرفیو بھی لگایا جاتا ہے, لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ملک کی نئی اتحادی حکومت کے لیڈروں سے ملاقات کے لیے جمعے کے روز افغانستان کا اچانک دورہ کیا. مسٹر کیمرون نے کابل کے صدارتی محل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی. مسٹر کیمرون نے کہا کہ برطانیہ افغان فورسز کی مدد جاری رکھے گا باوجود کہ اس کی لڑاکا فوجیں اس سال کے آخر تک وطن واپس آ جائیں گی. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا,
برٹن ہیز پیڈ اے ہیوی پرائس فار ہیلپنگ ٹو برنگ سٹیبلٹی ٹو دس کنٹری.
برطانیہ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے برطانیہ نے بھاری قیمت ادا کی ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں القاعدہ نے اپنے دہشت گردوں کو تربیت دی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں 11 ستمبر اور دوسرے سازشی منصوبے تیار کیے گئے, اور القاعدہ سے آزاد افغانستان افغانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی قومی مفاد میں ہے, اور 13 سال کے طویل عرصے کے بعد افغانستان اپنے ملک کی سیکیورٹی سنبھال سکتا ہے. نو منتخب صدر اشرف غنی نے کہا کہ بدی کے خلاف جنگ چھوڑی نہیں جا سکتی. ان کا کہنا تھا,
وی لیو ویدر وی لائک اٹ اور ڈس لائک اٹ ان این انٹیگریٹڈ ورلڈ.
اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم ایک ایسی دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں اچھائی اور برائی دونوں کے لیے عالمی فورسز وجود رکھتی ہیں. افغانستان میں مہینوں تک سیاسی لے دے کے بعد نئے صدر نے حلف اٹھایا تھا, اور طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہونے والے دو طرفہ سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں. نئی حکومت کو بہت سے معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ طالبان بغاوت کے دوبارہ ابھرنے کا خطرہ بھی درپیش ہے. اس بارے میں میریڈت بیول کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
دو طرفہ سیکیورٹی سمجھوتے میں 12,000 امریکی اور نیٹو فوجیوں کو افغانستان میں رکنے اور افغان افواج کی تربیت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ القاعدہ عسکریت پسندوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. نئے افغان صدر اشرف غنی کے حلف اٹھانے کے ایک ہی روز بعد اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. اس بارے میں اشرف غنی کا کہنا تھا،
بصورت ایک دولت مستقل،
ایک خود مختار ملک کے طور پر اور اپنے قومی مفادات کو سمجھتے ہوئے ہم نے استحکام، خیر سگالی اور اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس سمجھوتے کے چند روز بعد طالبان نے افغان فوج کی بسوں پر خودکش حملے کیے ہیں، جس سے سیکیورٹی کی نازک صورتحال اجاگر ہوئی ہے. اس بارے میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار اینڈریو وائلڈر کا کہنا تھا، سلامتی کی صورتحال ناقص ہے اور مسلسل خراب ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس نئی حکومت اور سیاسی استحکام کا قیام اشد ضروری ہے تاکہ تمام تر توجہ سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے پر مرکوز کی جا سکے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں میں اضافے کو افغانوں کی توجہ حاصل ہے. انہیں سن 2003 میں عراق پر امریکی قیادت میں ہونے والی یلغار یاد ہے، جس سے افغانستان میں جاری تنازع سے توجہ ہٹ گئی تھی. حالیہ مہینوں میں طالبان نے افغانستان میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس بغاوت کے دوبارہ ابھرنے سے افغان سیکیورٹی فورسز کی لڑنے اور بغاوت سے نمٹنے کی صلاحیتوں کے بارے میں سوالات اٹھے ہیں، جبکہ افغانوں کے جانی نقصان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کابل کی سڑکوں پر جنگ سے تھکے ہارے افغان غیر ملکی افواج کے ملک میں ٹھہرنے سے خوش نظر آ رہے ہیں. کابل کے ایک رہائشی محمد اکبر کا کہنا تھا، جن معاملات کا افغانستان کو سامنا ہے اور معیشت اور سلامتی سے متعلق جو مسائل ہمارے لوگوں کو درپیش ہیں، افغانستان اور امریکہ کے درمیان اس معاہدے پر دستخط ہونا ضروری تھے. افغانستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، خصوصی طور پر پاکستان کے ساتھ. اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی کا کہنا تھا، افغانستان میں نئی حکومت کی توجہ یقیناً دہشت گردوں کو زیادہ مؤثر انداز میں شکست دینے کے لیے کوششوں کو بڑھانے اور مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو درپیش ایک اور پریشان کن مسئلہ معیشت سے متعلق ہے، جو اس وقت واقعی مشکل میں ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بے پناہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے باوجود کرپشن اور منشیات کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے. صدر اشرف غنی نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امن مذاکرات میں شامل ہوں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس دعوت کو کمزوری سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. مغربی ممالک سن 2017 تک افغان سیکیورٹی فورسز کی مالی امداد کرنے کا اعادہ کیے ہوئے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وفاقی اور ٹیکساس کے صحت سے متعلق اہلکار لگ بھگ 100 افراد کا معائنہ کریں گے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر امریکہ میں ایبولا کے واحد مریض سے کسی نہ کسی طرح تعلق میں رہے تھے. تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے سربراہ ٹام فریڈن نے کہا ہے کہ انہیں پورا اعتماد ہے کہ مرض کو پھیلنے سے روک دیا جائے گا. حکام نے کہا ہے کہ 12 سے 18 افراد جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ قریبی تعلق میں آ چکے ہیں، ان کے معائنے سے پتہ چلا ہے کہ کسی میں بھی اس وائرس کے علامات موجود نہیں ہیں، باوجود کہ انہیں 21 روز تک کڑی نگہداشت میں رکھا جائے گا، جو کہ ایبولا وائرس کے پھوٹنے کی مدت ہے. ان میں اہل خانہ کے 4 قریبی ارکان شامل ہیں. انہیں قرنطینہ میں رکھے جانے کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں، جبکہ اخفاء مرض کی میعاد گزر نہیں جاتی. مریض جو لائبیریا کے شہری ہیں، ان کی شناخت ٹامس ایرک ڈنکن کی گئی ہے. وہ خطرے کی حالت میں ہیں لیکن ان کی صحت خراب نہیں ہو رہی. وہ ڈیلس کے ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل ہیں. امریکہ میں ایبولا وائرس جیسی علامات ظاہر ہونے پر ایک مریض کو واشنگٹن ڈی سی کے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی ہسپتال کے ایک ترجمان کیری این ہیملٹن نے جمعے کے روز بتایا کہ مریض نے حال ہی میں نائجیریا کا سفر کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت مزید بگڑ نہیں رہی. طبی عہدیداروں کی خاتون ترجمان نے بتایا کہ مریض کو تنہائی میں رکھا گیا ہے اور انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں طب کے شعبے سے متعلق سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایبولا وائرس کے علاج کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ اس کے ایک دن بعد ہی صحت کے عالمی ادارے اور امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے تھائی لینڈ کو اس تجرباتی علاج میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ بینکاک سے رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انور۔
تھائی لینڈ کی مہیڈول یونیورسٹی کے سریراج ہسپتال میں سائنسدانوں نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ انہوں نے ایبولا کے علاج کے لیے دنیا کا پہلا اینٹی باڈی علاج دریافت کر لیا ہے۔ ہسپتال میں ایبولا ریسرچ ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے ایک نئے قسم کا اینٹی باڈی دریافت کر لیا ہے جس میں انسانی جین کو استعمال کیا گیا ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ایبولا وائرس میں داخل ہو کر اسے محدود کر سکتا ہے۔ ہم نے اس سے بھی پہلے دوسرے انفیکشنز کے معاملے میں اس قسم کی اینٹی باڈیز پر کام کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا اچانک ہمارے سامنے آیا کہ ہم کچھ دباؤ میں آ گئے۔ تاہم سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ تجرباتی علاج ابھی انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا اور اس میں بہت وقت درکار ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مدد کے لیے عالمی ادارہ صحت اور امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ جانس ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ سے متعلق سائنسدان وروت کا کہنا ہے، ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسئلہ کہاں درپیش ہے۔ ایسے ممالک پیش نظر ہیں جہاں گزشتہ ایک عشرے سے مشکلات کا سامنا رہا ہے، لہٰذا اگر ہم نیا علاج دریافت کرتے ہیں پھر بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں صحت کا نظام بربادی کا شکار ہے اور ہمیں اس نئی وبا پر کام کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک ایبولا کی وبا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے خاصی مقدار میں ٹیکے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ایبولا کے علاج کے لیے کوئی ویکسین یا منظور شدہ طریقہ علاج موجود نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سائنسدان فی الوقت دو ویکسینز کا تجربہ کر رہے ہیں۔ مدیحہ انور، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ بھر میں بہت سی مسلمان تنظیمیں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور امریکہ میں مذہبی رواداری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ منٹگومری کاؤنٹی مسلم فیڈریشن کا شمار بھی ایسی ہی تنظیموں میں کیا جاتا ہے جو ریاست میری لینڈ میں نہایت فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس برس عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ تنظیم بڑے پیمانے پر قربانی کا گوشت ریاست میری لینڈ، واشنگٹن اور ورجینیا کے مسلمانوں اور غریب غیر مسلموں تک پہنچانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ منٹگومری کاؤنٹی مسلم فیڈریشن کے روح رواں طفیل احمد سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ مدیحہ انور نے اسی حوالے سے گفتگو کی۔ طفیل احمد مقامی سیاست میں بھی انتہائی فعال ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کی ایک سرکردہ شخصیت تصور کیے جاتے ہیں۔ تفصیلات اس انٹرویو میں۔
تو طفیل صاحب، آپ کی جو تنظیم ہے منٹگومری کاؤنٹی مسلم فاؤنڈیشن اور بہت فعال کردار یہاں پر ادا کری ہے میری لینڈ میں، اس کے حوالے سے بتائیے گا بنیادی طور پر اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ آپ نے کب بنائی تھی؟
بیسیکلی سب سے پہلے ہم لوگوں نے منٹگومری کاؤنٹی مسلم کاؤنسل بنائی تھی 2003 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کی حالت ذرا تکلیف دہ تھی، لوگ گھروں سے نکلتے نہیں تھے اور ڈرے ہوئے تھے، تو اس وقت ہم نکلے اور ہم نے لوگوں کو اپنے یہاں بلایا اور یہ کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے یہاں رہنے کا، بلکہ گھر سے باہر نکلیں، ان کاموں میں انوالو ہوں جو کمیونٹی سروس کے کام ہیں، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کے کام کریں تاکہ آپ کی پہچان ہو، لوگ آپ کو جانیں۔
آپ کی جو تنظیم ہے اس کا ایک جو بہت دلکش پہلو ہے وہ یہ کہ آپ کا جو فلاحی کام ہے وہ صرف مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں ہے اور آپ ہر جگہ ہر قومیت کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا۔
ہوا یہی کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو فلاحی کاموں میں آنا ہے تو ہمارا اس وقت سارا امفیسس یہی تھا، کیونکہ ہم مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ ایسا کریے، آئیے ہمارے ساتھ مل کر کے ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہم لوگوں کے لیے فوڈ ڈرائیو کریں یا ہم لوگوں کو کرسمس گفٹ باسکٹ دیں، لیکن کسی مسلمان ادارے نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کے لیے ہی کریں گے، نان مسلم کے لیے نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم ان کو سلام کر کے واپس آ گئے اور ہم نے اپنا سارا کام مسلم اینڈ نان مسلم بوتھ کے لیے کیا۔
رواں برس جو ہے وہ عید قربان کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ارادہ رکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت گوشت اگین نان مسلمز میں بانٹیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے قربانی کر رہے ہیں اور کب اور کس طرح یہ جو گوشت ہے اس کو کس طرح سے بانٹا جائے گا اور غیر مسلموں تک کس طرح سے پہنچایا جائے گا؟
تو اب یہ ہے کہ قربانی تو کل ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہاں کے اوپر وہ یعنی کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو یو ایس ڈی اے کے لوگ ہوتے ہیں جو انسپیکٹ کرتے ہیں کہ جانور صحیح ہے غلط ہے، اور اس کی ساری کلیئرنس ہوتی ہے تب قربانی ہوتی ہے. تو منڈے کو قربانی یہ ہوگا، سلاٹر ہاؤس کے اندر جو جن کے تھرو ہم نے بک کیا ہے وہ جائے گا اور وہاں کے اوپر 9 گائے خریدے گا ہمارے پیسے سے، چونکہ ہم نے 59 لوگوں کے حصے لیے ہیں. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا پہلے ہی سال کہ ہم گائے اور دمبے وغیرہ تقسیم نہیں کریں گے بلکہ بیف تقسیم کریں گے، چونکہ موسٹلی نان مسلم کمیونٹی یہاں پہ بیف کھاتی ہے. اور آپ کی دعا سے اس وقت 59-60 لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں $240 پر شیئر دیا ہے، تو 7-7 شیئر کی ایک گائے ہوگی. تو اس طرح سے 8×56 اور 56 یعنی 8 گائے پلس 3 شیئر، اور ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں 2-3 اور بڑھ جائیں. تو اس طریقے سے یہ گائے خریدی جائے گی اور ذبح کیا جائے گا، پھر وہاں سلاٹر ہاؤس سے یہ ورجینیا میں مدینہ سنٹر ہے وہاں پہ آئے گا، پھر وہ اس کی بوٹیاں بنائیں گے اور ساری بوٹیاں بنا کر کے 7-7 پاؤنڈ کے تھیلے بنائے جائیں گے اور ان تھیلوں کے اندر رکھا جائے گا. تو قریب ہمیں 700 تھیلے ملیں گے 7-7 پاؤنڈ کے. تو اس سال ہم نے 2 اور اسٹیشن قائم کیے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طریقے سے لوگ آئیں گے 200-200 لوگ، اور وہاں کے اوپر بھی لیں گے. تو اس طرح سے 600 لارجر کمیونٹی میں جائے گا اور 100 جو ہے وہ مسلم کمیونٹی میں جائے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
بالی ووڈ اداکارائیں جنہیں آپ بھابھی نہیں کہہ سکتے، تفصیلات فکرو فن میں.
بیبو میں بیبو، دل میرا لے لو، دل دینے آئی، لے لو جی لے لو. بیبو میں بیبو، دل میرا لے لو.
ایک زمانے میں بالی ووڈ میں جذباتی اور خاندانی کہانیوں کا راج تھا، اور ان کہانیوں میں سے اکثر کا تانا بانا جس رشتے کے گرد گھومتا تھا وہ تھا بھابھی ماں یا ماں سمان بھابھی کا رشتہ. پرانے دور کی بہت سی صفی اول کی ہیروئنز نے نوجوانی ہی میں بھابھی جی کا رول خوشی خوشی ادا کیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. بالی ووڈ کی بہت سی ایکٹریسز ایسی ہیں جو نہ تو بھابھی کے رول میں فٹ بیٹھتی ہیں اور نہ ہی انہیں بھابھی کے کردار میں دیکھنے کی لوگ خواہش رکھتے ہیں. وہ کون کون سی ایکٹریسز ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. کرینہ کپور، بیوٹی کوئین کرینہ کپور کی چمک دمک بالی ووڈ کی روایات کے برخلاف شادی کے بعد بھی مان نہیں پڑ سکی. بالی ووڈ کے نواب سیف علی خان سے سن 2012 میں شادی کی، لیکن اس کے باوجود کرینہ کی خوبصورتی اور اسمارٹنیس میں کوئی فرق نہیں پڑا. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو بھابھی کہہ کر بلانے والا نہ تو انڈسٹری میں کوئی ہے اور نہ ہی ان کے برستار ان کو بھابھی کے روپ میں قبول کرنے کو تیار ہیں. شلپا شیٹی،
گوریاں چلی پورا کے نندیاں، کہاں تو چلی.
شلپا نے گھر بسایا بزنس مین راج کندرا کے ساتھ اور بن گئی پیارے سے بیٹے کی ممی، لیکن بھابھی نہ کہلائیں. کیوں؟ کیونکہ شلپا نے خود کو اتنی اچھی طرح مینٹین کیا ہے کہ ان کی تازگی اور رنگ و روپ میں کوئی فرق نہیں پڑا. بس اسی لیے شلپا بھی ٹھہری بھابھی لیگ جوائن کرنے کے لیے مس فٹ.
ملائکہ اروڑا خان.
وہ یار ہے جو خوشبو کی طرح, جس کی زبان اردو کی طرح, میری شام رات میری کائنات, وہ یار میرا سیا سیا.
چھیا چھیا گرل ملائکہ اروڑا خان نے اپنے سٹائل اور انداز سے آئٹم سانگز کو ایک نیا روپ دیا. ماڈل, وی جے اور پھر ایکٹریس کے روپ میں ملائکہ کی پہچان ایک بولڈ شخصیت کے طور پر رہی. سلمان کے چھوٹے بھائی فلم پروڈیوسر ارباز خان سے شادی کر کے بھی ملائکہ اروڑا خان کبھی بھابھی نہ بن سکیں. سنی لیونی. سنی نے بالی ووڈ میں بڑی تیزی سے جگہ بنائی. سنی نے سن 2011 میں ڈائریکٹر پروڈیوسر ڈینیل ویبر سے شادی رچائی, لیکن ان کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی انہیں بھابھی کا رول آفر کرے گا یا بھابھی کہہ کر بلائے گا. لارا دتا. لارا دتا خوبصورتی کے علاوہ جس چیز سے پہچانی جاتی ہیں وہ ہے ان کی صاف گوئی اور مزاحیہ انداز. اکشے کمار کے ساتھ کی گئی فلم انداز سے لارا نے بالی ووڈ میں دھماکے دار اینٹری دی. ٹینس پلیئر مہیش بھپتی کی دلہنیا بنی اور پھر کیوٹ سی بیبی سائرہ کی ماں, لیکن اس سے لارا کے چارم میں کوئی فرق نہیں آیا. شادی کے بعد لارا نے جتنی بھی فلموں میں کام کیا اتنی ہی پرکشش نظر آئیں. اب اتنی خوبصورت خاتون کو بھلا کون بھابھی کہنا پسند کرے گا. رپورٹ کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو امریکی حکومت کی جانب سے فنڈ کیے جانے والے ایکسچینج پروگرام یس یعنی یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام سے متعلق معلومات دیں گے. اس پروگرام کی مدد سے دنیا بھر کے نوجوانوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ امریکہ میں پڑھیں اور یہاں رہ کر اس کی ثقافت کو جانیں. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں زیادہ تر ایسے ملکوں کے نوجوانوں کو امریکہ آنے کی دعوت دی جاتی ہے جن کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے. طالب علم سلیکشن کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں اور اگر ان کا انتخاب ہو جاتا ہے تو انہیں ایک سال کے لیے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. یہاں آ کر انہیں ایک امریکی خاندان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملتا ہے. سودا ندایا ایکسچینج پروگرام کی طالبہ ہیں. وہ کہتی ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں. ندا عمر کا تعلق مصر سے ہے. یہ آپ کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں. رینڈل فریڈز ایک میزبان والد ہیں. ابھی تک کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے, ہمیں اکٹھے رہتے ہوئے ابھی صرف ایک ماہ ہوا ہے. کیرل فریڈز ایک میزبان والدہ ہیں.
I think dinner conversations have gotten really interesting.
میرا خیال ہے رات کے کھانے پر ہونے والی گفتگو بہت دلچسپ رہتی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے یس پروگرام کی مدد سے ایسے طالب علموں اور خاندانوں کو اکٹھا رہنے کا موقع ملتا ہے جو مختلف خطوں میں رہتے ہیں, محل وقوع اور ثقافت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ نوجوان افراد اپنے دور پار گھروں سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ امریکی خاندانوں کے ساتھ رہنا کیسے لگتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے تعلیمی اور ثقافتی امور کے بیورو نے 11 ستمبر 2011 کے دہشت گرد حملوں کے بعد اس پروگرام کا آغاز کیا تھا. اس کا مقصد مسلمان دنیا میں امریکہ سے متعلق بہتر آگہی کو فروغ دینا ہے. رک روت اس بیورو کے سینئر ایڈوائزر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام کے غیر معمولی فائدے ہیں.
We know from decades of experience that bringing Americans together with...
ہمیں عشروں کے تجربے سے پتہ چلا ہے کہ امریکیوں کو ایسے لوگوں سے ملانا جو دنیا بھر سے تعلق رکھتے ہوں اور ہر عمر اور ہر پس منظر کے حامی ہوں, ایسی دنیا میں باہم افہام و تفہیم کے فروغ میں مدد کے مؤثر ترین ذرائع میں سے ایک ہے, جہاں تشدد اور انتہا پسندی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں. سودا ندایا یس پروگرام کی طالبہ ہیں. ان کا تعلق سینیگال سے ہے.
My dream had to come in America
امریکہ آنا، امریکہ کے بارے میں جاننا اور یہاں اسکول جانا میرا خواب تھا، کیونکہ میں اپنی انگلش بہتر کرنا چاہتی تھی اور امریکہ کے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ ندا عمر کا تعلق مصر سے ہے، وہ سودا ندایا کے ساتھ ایک ہی خاندان کے ساتھ رہ رہی ہیں۔
So having an experience to be independent and knowing how like to manage your things.
خود مختار ہونے کا تجربہ اور یہ جاننا کہ اپنی چیزوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ اس پروگرام ان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے خمر عباس جعفری، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر لینا سریمکس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید کو اس شو کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔